मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सबसे पहले तो मैं कमोडोर ज़ेशान अली साहब का, यहाँ ये प्रिंसिपल हैं, यहाँ का सारा इंतज़ाम उनके हाथ में, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी और आपके सामने बातचीत का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। फिर हमारे शागिर्द रशीद RMO मौलाना अब्दुल माजिद, देखें ये भी हमारे लिए सआदत की बात है ना कि एक ऑफिसर है और वो मौलाना भी है, ये क़यामत की अलामत हैं कि माशाल्लाह एक ऑफिसर भी हैं और मौलाना भी हैं। इसी चीज़ से इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें डरती हैं। उन्होंने भी मुझे मेरा राब्ता करवाया कॉलेज से, आपके इस इदारे से, ताकि मैं अपने ख्यालात का यहाँ इजहार कर सकूँ और मुझे आपके सामने दूबदू बैठने का उन्होंने मौका फराहम किया। उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये जो मजलिस हमारी है, ये जो महफिल हमारी है, ये ज़रा बेतकल्लुफ हो के अगर हम बातचीत करेंगे तो मुझे भी बात करने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो बड़ी ही सीरियस और बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू हो रही है। जितनी स्पीचेस मैंने सुनी है वो बहुत ही गाढ़ी उर्दू माशाल्लाह इस्तेमाल हो रही है, तो मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ, मुझे तो स्पीचेस और बयानात तो मुझे आते ही नहीं है, मैं तो गपशप का आदमी हूँ। तो अगर हम बिल्कुल बेतकल्लुफ होके खुली गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप खुल के करें मुझसे सवाल। आपके प्रिंसिपल साहब ने भी इजाजत दी है आपको, तो जो कुछ आपके दिल में है वो आपकी जबान पे आना चाहिए। मुझे अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा जी मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। तो मैं बयान मुख्तसर करूंगा, लेकिन आपने जो सवालात का जो सेशन होगा वो हमारा वो लंबा होना चाहिए। मैं चाहता हूं आपके दिल में अगर मजहब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कोई भी उलमा के हवाले से, सीरत, असल तो हमारा टॉपिक सीरत है, सीरत के हवाले से कोई भी इश्काल हो, कोई भी एतराज हो, यहां तक कि अगर यहां कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे मौजूद हैं वो भी इस्लाम के हवाले से, सीरत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, तो हमारे वजीर आजम साबिक जो थे ना, उनका मशहूर डायलॉग है, आपने घबराना नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन करते हुए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने घबराना नहीं। देखिए, ये सीरत की महफिल है। अल्लाह ताला ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ की, उस तारीफ में मशहूर तरीन आयत जो सबसे ज्यादा जबानों पे है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतरीन अखलाक पर हैं, एक आयत तो ये है। दूसरी तरफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, ऐ लोगो तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। यानी तुम्हें सीरत में नबी को अपना लीडर बनाना है, नबी को फॉलो करना है। आज तहजीबों का और कल्चर का टकराव है बहुत ज्यादा, एक तरफ लिबरलिज्म की इंतहा है, एक तरफ मजहब की इंतहा है। तो हमने जिंदगी के तमाम पहलुओं में जो फॉलो करना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। मैं समझा पा रहा हूं ना अपनी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے, جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے, کہ آپ کی سیرت میں, آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے. آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے, ہٹلر تو بہت مشہور ہے. میرا بھی جرمنی جانے کا پلان ہے, تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ولاگ بناؤں گا نا, مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام, اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمت اللہ علیہ, گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں, ان کے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کمانڈر تھا, جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں, غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں. لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی, اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں, اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں, میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں, اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو, اور بہترین گائیڈنس. آج آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے, چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو, چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو, اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ میں سے بہت سوں کا تعلق پاکستان نیوی سے, یہ ایڈمرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر. یہ کہاں سے آیا؟ یہ امیر البحر حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا سمندر پہ لڑائی کے لیے, اس کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر. بحر کہتے ہیں سمندر کو, امیر امیر. تو وہ ٹرمز جو ہے نا, اصطلاحات, وہ بھی ایز اٹ از, وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا, اور وہ جو اصطلاحات تھیں وہ بھی امیر البحر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا؟ ایڈمرل. بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ جو لنڈے کا مال ہے نا, یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بکتا, شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروع میں جو ہمارا لنڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے؟ وہاں جا کے لنڈا بن گیا. ہماری چیزیں بہت ساری لی ہیں انہوں نے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے, ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آپ میں سے بہت سو گلو تعلق چونکہ فوج سے ہے, میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا زبردست. میں میرے یہاں ریلیٹو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں, ہمیں ابھی ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا. ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں, کیونکہ ہم جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ڈسپلن, محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی, وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے ایسے سینہ تان کے, اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی پان کی پی کے تھوک رہا ہے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے پوری پوری رات, اور ابے تبے چل رہا ہے. تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسپلن ہے, کپڑے صاف ستھرے, چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں, بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں. تو ایک اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو جب میں یہاں آیا ہوں تو وہ مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی, کہ یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا. تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا خواب. بچوں کو دو چیزوں کا شوق ہوتا ہے, تو پائلٹ بننے کا یا ان کا خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جو جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں. یہ جو ڈسپلن ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے. آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون, ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا. اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا سب سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. انہوں نے اب کیا, یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے, آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. اسلام کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, وہ جزا سیئت سیئت بمثلہا, کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لوگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا, ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا, رسول اللہ میرے پاس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے, صف میں آڑے ترچے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت, کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی, ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے, سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22,00,000 مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنے تھوڑے سے عرصے میں, 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا, یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے, اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے, اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں غیر مسلم, دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے, یو ایس اے میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. میں ملا ہوں دنیا بھر میں, گیا ہوں میں, ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے, کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے, ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے, لیکن یہ ہے کس کا, یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرم ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں, تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے, اٹھنا کب چاہیے, تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورا فالو کر رہے ہیں؟ بتائیے نا ذرا, گورے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی سو, آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ صبح صبح اٹھتے ہیں, لیکن جب سیویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے. یہ جو خلق کا لفظ ہے نا, خلق, انکا لعلی خلق عظیم, اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا, کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں, خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر, وہ طبیعت جس سے انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا, کہتے ہیں یہ بائی نیچر اچھا آدمی ہے, یہ بائی نیچر برا آدمی, کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے, جیلسی ہے, آپ کتنا حسد کے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو, آخر میں تھینک یو, درمیان میں کائنڈلی, جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں, لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے, آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے, یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, لالچ, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں. جو سب سے اہم ترین چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے, جس پر میں آج, میرا ارادہ تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پیغام ڈیلیور کر کے جاؤں گا, وہ کیا ہے, ہماری پیدائش کا مقصد. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے, اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو کہ ہم کیوں ہیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نکلے تو کیا وہ کبھی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں گے نا نہیں, تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا. جب ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ جواب نہیں دیا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیے, آپ گھر سے نکلے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے, آپ نے جانا کہاں ہے, صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں آپ؟ نہیں چل سکتے. ہم دنیا میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے. ایک شخص بس میں بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے بس سے اتار دیا جائے گا. ٹرین میں بیٹھا, اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے ٹرین سے اتار دیا جائے گا. جہاز میں بیٹھا, اسے معلوم ہے کہ ایک وقت کے بعد مجھے جہاز سے اتار دیا جائے گا. تو اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اتروں گا کہاں, کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا اور پوچھ رہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے, تو یہ ساری زندگی کنفیوژن میں گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟ تو اسلام کا سب سے بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے. قرآن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم پر پہنچا, آپ کسی گورے سے سوال کریں, کسی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا لیکچرار ہو, آپ اس سے سوال کریں بھائی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے, لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. یہ واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا, لیبلوکم, وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کے؟ تو یہ ہماری آزمائش ہے. اب اس کا ایک طریقہ وہ تھا جو پہلے مذاہب نے اختیار کیا. اچھا بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرو. جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا آخرت میں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی گائیڈ کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے کہاں نکل جاؤ جنگلوں میں, یہ 24 گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, کچھ چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. جس شعبے سے تم متعلق ہو اسی میں ایکسیلنسی پیدا کرو, اسی میں اچھا بننے کی کوشش کرو. میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں. کسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. بھائی اسلام میں نماز کی فضیلت ملتی ہے نا, لوگ نماز پڑھتے ہیں. اسلام میں حج کی فضیلت ہے یا نہیں ہے, حج کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے. اسلام میں جہاد کی فضیلت ہے, بارڈر پہ لڑتے ہیں جا کے. تو میڈیکل کالج کی کیا فضیلت ہے اسلام؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایم بی بی ایس کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. اے بھائی تو میں کیوں پڑھوں؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی, من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فہرست میں داخل نہیں ہے؟ ڈاکٹر اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے اور ایمانداری کے ساتھ علاج کرے تو اپنی موت سے پہلے پہلے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اسلام نے آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنے سے نہیں روکا. اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے. کل میرا بیان تھا ایک یونیورسٹی میں, ایک انسٹیٹیوٹ میں جہاں طلبہ زیادہ تر اے سی سی اے کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا پاکستان. تو وہ مجھے کہنے لگے, ایک سوال ان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا جو کہ غیر مسلم بادشاہ تھا, یوسف علیہ السلام سے جب خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں, تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. غیر مسلم ریاست ہے, اس میں اللہ کا ایک پیغمبر درخواست کیا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کیا بنا دیں, وزیر خزانہ. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں, یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مسجد بنا کے دے دیں, یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک حجرہ بنا کے دے دیں جہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں, اللہ کی عبادت کیا کروں. مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزارت مانگ رہے ہیں, وہ بھی ایک مشرک سے, غیر مسلم سے. اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر جن پر پوری سورت نازل ہوئی, قرآن میں کوئی کمپلیٹلی ایسی سورت نہیں ہے سورہ یوسف کے علاوہ جس میں پور ایک پیغمبر کا اے ٹو زیڈ پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو سوائے یوسف, سورہ یوسف کے. اتنے جلیل القدر پیغمبر اور غیر مسلم ریاست, غیر مسلم بادشاہ اس سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے, مجھے وزارت چاہیے. اور وزارت بھی کون سی, مجھے وزیر خزانہ بنائیں آپ. اگر اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہوتا, رہبانیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, چھوڑ چھاڑ کے بس سب کچھ چھوڑ. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں غیر مسلم بادشاہ سے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے, آپ کو معلوم ہے جب قحط پڑتا ہے تو ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے کی طرف جاتی ہے. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا فرد اس کنٹری میں بنوں کہ میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہو. کیوں؟ جب میرا مقام یہاں سب سے زیادہ ہوگا, میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی, تو سب سے زیادہ بات کس کی سنی جائے گی؟ میری بات سنی جائے گی. تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. ہمارے ہاں بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزیر اعظم سے, صدر مملکت سے, کہ مجھے وزیر اعظم خزانہ بنا دیں. کیوں بنا دیں بھائی؟ میرے ماموں بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں, میرے چاچو بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں. اس طرح کے دلائل لیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں, تو اس کی دلیل بھی آگے پیش کی. دلیل میں یہ نہیں کہا میں چونکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوں, میں بہت نیک ہوں, یہ نہیں دلیل دی. انہوں نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کے لیے جو علم چاہیے نا اکاؤنٹنگ کا, وہ علم میں پہلے سے جانتا ہوں. وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, محکم. ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے خالی کرنا شروع کر دیں. آپ کسی کے پاس اپنا پرس رکھواتے ہیں, بٹوا رکھواتے ہیں, جس میں 100 روپے پڑے ہوئے ہوں, تو پہلے یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ یہ میرا پرس کس سے محفوظ رہے گا کم از کم. تو ہمارے ہاں وزیر خزانہ جب بنایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ خزانہ وزیر خزانہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا حفیظ. سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایماندار ہوں, دیانتدار ہوں, میں خزانوں میں خیانت نہیں کروں گا. دوسری دلیل یوسف علیہ السلام نے یہ دی, علیم. میں یہ علم بھی جانتا ہوں کہ جب ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے جائے گی تو اس اکانومی کو اسٹیبل کیسے رکھنا ہے, یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو دو قابلیتیں تھیں یوسف علیہ السلام والسلام نے. یوسف علیہ السلام نے ان دو ایبلٹیز اور دو قابلیت کو پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں. یوسف علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ قرآن کی اس آیت جو اس زمانے میں جو بھی آسمانی کتاب تھی, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا اس کنٹری کے اندر تو میں جتنا اچھا وزیر خزانہ بن کے اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا ہوں, اچھا عمل کر سکتا ہوں, وزیر خزانہ بنے بغیر میں اتنا اچھا اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یار وزیر خزانہ وزارت کا عہدہ قبول کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کنٹری, یہ ملک کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا گیا تو جب مصر میں 7 سال قحط پڑے گا تو کنٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا, لوگ بھوک سے مریں گے, یہ بھی مریں گے اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوک سے. یوسف علیہ السلام نے اس کنٹری کے لوگوں کو اور انسانیت کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں لے لیے؟ اپنے ہاتھ. خواب آیا تھا نا مصر کے بادشاہ کو کہ میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تو مصر میں بارشیں ہوں گی, اس کے بعد 7 سال کے لیے قحط پڑ جائے گا. تو آپ کو پہلے سے اتنا اسٹور کرنا ہے, فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ مصر وہ 7 سال عافیت کے ساتھ گزار لے اور دنیا کی مدد بھی کرے. جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے ہیں تو نہ صرف یہ کہ مصر میں لوگ بھوک سے مرنے سے بچے, بلکہ پوری دنیا سے تاجروں نے رابطہ کیا, لوگوں نے رابطہ کیا, بھائی جس وقت مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جن کے گودام گندم سے بھرے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی راشن نہیں مل رہا, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کنٹری کو بچایا بھی اور دوسرے ملکوں کی مدد بھی کی. ایک پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی شعبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شعبے میں آپ اپنی نیت اچھی کر لیں تو آپ کا شمار اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, یہاں شریعت کا حکم کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں,
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
تباہی بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ پر یہاں ملک اور قوم کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں، یہ آپ حق ہے جو لے رہے ہیں، لیکن قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جس بیسس پر آپ کو یہاں آپ پر جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں آپ ان معیارات پہ پورا اتر کے دکھائیں. اگر آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے، آپ محنت میں سستی کرتے ہیں، آپ لا کو فالو نہیں کرتے، آپ ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے، اس کا مطلب اپنا حق لینے کی باری میں آپ تیز ہیں لیکن حق دینے کی باری میں آپ کیا کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں. اور قرآن نے کیا کہا ہے، آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے. پھر اچھے کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے خود بیان کر دی. بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن قرآن نے اچھے اور برے کو ڈیفائن بھی کیا کیا ہے، خود کیا. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے ریلیشن ہیں نا، ان سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، جن میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں، تمہارے والدین، سب سے پہلے تو اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد تمہارے والدین ہیں، ان والدین کا اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے حق بتایا کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا. پھر قرآن آپ کے ساتھ والجاری ذی القربہ والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی، کیسی عجیب آیت ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، جو تمہارے ساتھ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، جو کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. اس موقع پر اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے، عرب تھے وہ. تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے نا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں، خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہیں داڑھی کے اندر اس نے بم بم نہ چھپایا ہو. تو وہ گورا جو ہے نا، ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع کیا، تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا اس نے. انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی، الیک سلیک، خیریت، طبیعت ٹھیک آپ کی، کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی. یہی انسان اکرام کر سکتا ہے نا اپنے ساتھ والے آدمی کا. تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے، آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سعودی تھے، انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو. ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے، وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ گورا بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس. اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، ذرا ہمیں اور بتاؤ. اب آپ کو بتائیں یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانا شروع کی، یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا، شراب نہ پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، وراثت کے احکام. یو ایس اے میں خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وصیت نامہ لکھ دوں، اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. تو وہاں اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے. تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں. میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا. انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا. اس نے کہا یار یہ یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا. انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے. تو بڑا متاثر ہوا کہ 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی. گورا اتنا اسلام کے قریب آ گیا، کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا یو ایس اے سے، تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی، لیکن سعودیہ کے ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. وجہ کیا ہے؟ پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو؟ آپ کو پتا ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے. آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو، آپ شاپر میں ڈال کے، آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں؟ آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں آپ، بریانی بڑی مزے کی ہے، لیکن وہ آپ کی اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. تو دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے. وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے عزت کمانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں، ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس، بڑی عزتیں تھیں، موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین. انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا، میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو، تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے، تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا. کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا، برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی. تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی جلدی اچھا بننے کے لیے دو چار چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے. اچھے بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا. نمبر ایک، اپنا رشتہ خالق کے ساتھ، جو کریئٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں. اس کا بیسک حق ہے توحید، اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس خالق کیا، اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں. جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ. اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ. مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا، اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے، تھوڑا بہت، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا نا، اب وہ جو عرب بیٹھے ہوئے تھے اتنی لمبی داڑھی ان کی، انہوں نے انگریز کو مسلمان کرنے کے لیے تھوڑی تبلیغ شروع کر دی تھی. انہوں نے تو نبی کی حدیث پر عمل کیا کہ بھائی جو بھی تمہارا ہم سفر ہے، جو بھی تمہارا ساتھی ہے، تم نے اس کو عزت دینی ہے. ہمارے ہاں کیسے ہو جاتا ہے نا بسوں میں لڑائیاں سیٹ پہ، ٹرین میں سیٹ پہ لڑائیاں، کیسی ایک عجیب سی ایک صورت بن رہی ہوتی ہے. اس کا حق دینا ہے آپ نے. آپ کا یہاں جو اسکول میں یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان کا آپ نے اکرام کرنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ آپ کے کالج کا یا اسکول کا کی انتظامیہ کا حکم نہیں ہے، یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو بنایا. آپ نے ٹیچر کو عزت دینی ہے. دیکھیں، ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے، ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. اصل عزت وہ ہے جب آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہیں، اس وقت آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ٹیچر کی غیبت کرتا ہے، آپ اسے روک دیں کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں گے. تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں. بیٹھ، آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا نا، باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر، جیسے ہی باس چائے پینے کے لیے گیا فوراً کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ایسے بیٹھ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے، چودراہٹ دکھاتا رہتا ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی ٹیچر سے بھی تمہارا ایک رشتہ ہے، تو ٹیچر کو تم نے عزت دینی ہے. کوئی اعتراض ہے ٹیچر کے اوپر، عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے، مجھے اعتراض ہو رہا ہے، یہ آپ کی ایک عادت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ بتا دیں ایک دفعہ عزت احترام کے ساتھ، مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے. ابلوکم ایکم احسن عملا، پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی، تو میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر میں ڈاکٹر بنوں گا، تو جو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا، ان دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرق یہ ہوگا، آپ کا ہدف چونکہ انسانیت کی خدمت تھی، لہذا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو پیسے آپ بھی اس سے لوگے اور وہ بھی لے گا جو مقصد حیات کو سامنے نہیں رکھتا. لیکن آپ لینے کے بعد اس کو جو نسخہ لکھ کے دو گے نا، وہ دوا میڈیکل اسٹور میں آپ کے ماموں کی دکان کے علاوہ بھی کہیں اور وہ نسخہ مل رہا ہو. ورنہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا، وہ کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ میڈیسن کہیں بھی بولے نا نہیں مل رہی ہے. میں نے تو کئی بار تجربہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن لکھ کے دی، ہم گئے، یہاں ختم ہو گئی ہے تو پوری کائنات میں ڈبلیو ایچ او کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ آپ. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس ڈاکٹر کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی؟ انہیں پیسے تو مل جائیں گے، کمیشن بھی مل جائے گا میڈیکل والے کی طرف سے، انسانوں کی جان بچانے کا آخرت میں کوئی ثواب بولے نہیں ملے. اگر ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا، ہدف یہ ہوتا کہ انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ خوش ہو جائے، تو یہ وہ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دیتے جو معیار میں اچھی ہے اور قیمت میں سب سے سستی. پیشنٹ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے، آپ کالج سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں، آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں نے اپنے ملک کی اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بننا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا. پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو، عزت بھی ملے گی انشاءاللہ آپ کو، لیکن ٹارگٹ اور ہدف آپ نے دولت اور عزت کو نہیں بنانا. یہ دولت اور عزت ایسی چیز ہے کہ انسان صحیح چیز کو جب ہدف بناتا ہے تو دولت اور عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اگر آپ کا ہدف صحیح نہیں ہوگا تو آپ دولت اور عزت آپ کے آگے آگے اور ساری زندگی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک کے چور ہو جاؤ گے، ایک دن موت کا شکار ہو جاؤ گے. یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملا واتتہ الدنیا وہی راغمہ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا کو ہدف بنا لیا، عزت شہرت پیسہ، آج اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے، عزت شہرت پیسہ چاہیے بس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ عزت شہرت پیسہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگے گا، ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا کہ میں نے خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے، میں نے قوم کا ایک اچھا فرد بن کے دکھانا ہے اور میرا مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتتہ دنیا وہی راغما، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی بھی آئے گی، عزت بھی شہرت بھی پیسہ بھی، یہ دونوں آئیں گے اور کیسے آئیں گے، ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے اس کے پاس، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور ذلیل ہوتے ملیں گی، یہ ذلیل ہوں گے آپ عزت والے ہوں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا نا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہمارے در پہ بھی آیا کریں۔ بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ایک وہ جو قوم کے مفاد کے لیے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس اپنے لیے گئے تھے، قوم کے لیے گئے تھے، قوم کے لیے، لیکن جو اپنے لیے جاتا ہے نا، تو بادشاہ تو اس لیے ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آیا کریں کبھی ہم سے ہدیے نذرانے لیا کریں، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام کے پاس نہیں جاتا، بڑا آدمی تھوڑی چھوٹے کے پاس جاتا ہے غلام کے پاس، اور تو تو میرے غلام کا بھی غلام ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یار میں کنٹری کا سربراہ ہوں، اتنی میری حیثیت، اور انہوں نے میری دو ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی، مجھے کہہ دیا تو غلام بھی نہیں بلکہ میرے غلام کا بھی کیا ہے، غلام ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میں آپ کے غلام کا بھی غلام ہوں، میں تو بادشاہ ہوں۔ نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میری غلام ہے، میں دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، عزت شہرت پیسہ یہ سب چیزیں دنیا ہے نا، میں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، یہ میری غلام ہے، یہ میری لونڈی ہے، اور تو اس دنیا کا غلام ہے، جس کو چیز کو میں لفٹ نہیں کراتا، تیری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز ہی وہی ہے، دنیا میری غلام ہے اور تو کس کا غلام ہے، دنیا کا غلام، تو میرے غلاموں کا غلام ہے بادشاہ سلامت، میری نظر میں تو آپ کی دو ٹکے کی ویلیو ہے نہیں، تو میرے غلاموں کے غلام ہے۔ تو یہ میسج ہے کہ آپ نے عزت شہرت لالچ ان چیزوں کو ہدف نہیں بنانا، ہدف بنانا ہے ملک اور قوم کی خدمت، تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں۔ دیکھیں موت سب کو ہو، آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سے فورسز میں ایسے بہادر ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے، انہوں نے دنیا کو قربان کیا کس کے لیے، اللہ۔ کوئی بھی انسان موت اپنی جان حوالے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو، مرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کتنا بھی پروٹوکول کسی شہید کو آپ دے دیں گے، وہ تو چلا گیا نا دنیا سے، جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوتا انسان اپنی جان اپنی قوم کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ ہمارے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہوتی جو مسلم فوجیوں میں ہوتی ہے۔ میں نے غیر مسلم کنٹری میں نام نہیں لوں گا، یہ پھر مناسب نہیں ہے کسی ملک کا نام لینا، کہ ایک فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے، اس نے کہا جب ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑتے ہیں تو لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ پوچھا گیا کہ یہ میں نے خود سنا ہے، کیوں لڑائی مشکل ہوتی ہے، انہوں نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی، یہ مرتے یہ لڑتے ہیں کس کے لیے، یہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم مرنے کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں، ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ یار لڑنے پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں ہمیں، مر گئے تو وہ پیسے ہمارے کس کام کے، کہتے ہیں جی آپ کے وارثین کو ملیں گے، تو وہ ان کو ملیں گے نا، ہمیں کیا ملے گا۔ تو جب انسان اللہ کو بڑا بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کا ہدف بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور جب انسان عزت شہرت لالچ ان چیزوں کو ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا ہدف ملک قوم کی خدمت، تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں، تو یہ تمام چیزیں جو بھی اس ہدف میں رکاوٹ بنے آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اس میں حق بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کوئی اچھا سوال آئے گا، مجھے جواب دینے میں مزہ آئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ، میں جب وہاں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک بڑی لبرل سی خاتون آئی، انہوں نے اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیے۔ اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ فتوے تو نہیں لگائیں گے میرے اوپر، میں نے کہا کیوں فتوے لگاؤں گا، کہ مجھے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، خود نبی کی سیرت پہ بہت سارے اعتراضات ہیں،
تو اگر آپ جان کی امانتوں کو عرض کروں, میں نے کہا ایئرپورٹ پہ تو ویسے کہ جان کی سب کی امان ہی ہوتی ہے, سارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں کیا آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سوال کرنا ہے, پھر انہیں بہت سارے سوالات کیے, میں نے جواب دی, وہ بڑی الحمدللہ مطمئن. تو آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی بھی نوعیت کا آپ پوچھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں سیکھنے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.
سر ہمیں ہمارے آگے بچپن کی زندگی, جب وہ ہماری عمر میں تھے تو ان کی ڈیلی لائف کیسی ہوتی تھی, اٹھتے تھے کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں.
جی دیکھیے, دو تین چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پر ملتی ہیں. ان میں ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں, اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, بھائی ذرا حیا کرو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اور ایک روایت میں آتا ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں, نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو, یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو. تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے. دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھیں, ایک صادق ہونا, ایک امین ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے. آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی جی, دادی کا انتقال ہو گیا تھا. ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہے اسکول میں نا, اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا, کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو, اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا. تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں, جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا. پھر دیکھیے عجیب بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں, دیکھو میں غار حرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں, یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں. نہ نہ نہ, یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں, بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کو پیش کیا ہے, کیریکٹر. کبھی خیانت دیکھی؟ کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو, خیانت کی ہو, قوم کے ساتھ خیانت کی؟ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ, وہ خائن ہوگا, جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ جھوٹ نہیں, وہ کبھی سچ نہیں بولتا. جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا. بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا, قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں, یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو ایک درہم بھی اگر دے دیا, تھوڑی سی رقم بھی دے دی, آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں, مالی معاملات میں دو نمبر ہی کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان اہل کتاب میں, عیسائیوں میں, یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس, تو یہ پورا پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رکھوایا تھا. تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے, بیس ہے, بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی. آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا جو, مسلمان میں نماز نظر آئے گی آپ کو, حج نظر آئے گا, کیریکٹر کے لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا, بہت زیادہ پیچھے ہو گیا. کیریکٹر میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ, آپ نے دو نمبر ہی نہیں کرنی ہے, نمبر دو آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی 40 سال کی جو زندگی پیش کی ہے, جس میں بچپن بھی جوانی بھی, اس میں اپنی 2 کوالٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر 1 میں صادق ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے, نمبر 2 میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی. تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. اکثر وہ کرایہ دار شکایت کرتے ہیں مجھ سے, میرے پاس ہر طبقہ آتا ہے نا مسائل کے لیے کہ یار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب ابھی پہلی تاریخ ہی ہوتی ہے اور 4-5 دن کے بعد آ کے گھر پہ گھنٹی بجانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایہ نکالو, تنگ کرتا ہے جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے, تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے. تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 کوالٹیز تھیں ان کا سیرت میں بہت واضح تذکرہ ملتا ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ وعلیکم السلام. جی دیکھیں میرے پورا بیان اسی پر تھا, اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اس کا بہت اچھا صلہ ملے گا آپ کو. میں نے میڈیکل سائنس کی ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے, وہ پڑھتا ہے اس لیے کہ میں انسانوں کی جان بچاؤں گا, انسانوں کی خدمت کروں گا, تو دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ملے گی. اب آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ فوج میں جائیں گے, نیت آپ کی ہونی چاہیے کنٹری کی حفاظت کروں گا میں, جب ملک کے لیے جان دینے کی نوبت آئی تو انشاءاللہ شہادت کو گلے لگاؤں گا. تو شہادت ملے نہ ملے آپ کو اس نیت سے اجر ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی اور ادارے میں جاتے ہیں, کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں آپ, آپ کی نیت ملک اور قوم کی خدمت. دیکھیں تمام شعبوں کی ضرورت ہے نا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تو کیا وہاں کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہوں گی جن میں لوہا پگھلا کے تلوار اور نیزے بنائے جاتے ہوں گے؟ اگر وہ فیکٹریوں والے جہاں لوہا پگھلا کے نیزے اور تلوار بنائے جاتے تھے وہ انجینئر ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, تو غزوہ احد اور غزوہ بدر میں لڑائی ہو سکتی تھی؟ ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. تو جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام شعبے جو کسی ریاست کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں اگر نیت آپ کی آخرت اور انسانیت کی خدمت ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہر قدم پہ اللہ اس میں نیکی عطا فرمائے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مر گئے تو بھی انشاءاللہ آپ کا شمار اللہ کی نظر میں کامیاب انسانوں میں ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا لکھایا, بہت بڑے انجینئر بنے, پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو بہت اچھی جاب ملی. اللہ کی قدرت, کراچی میں بارشیں بہت ہوئی تھیں, کوئی شارع فیصل پہ آتے ہوئے نا وہ کہیں کوئی بجلی کی تار وار گری یا کرنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پہلا دن تھا ان کی جاب کا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہماری ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی. میں نے ان سے ایک بات کہی جو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو تیار کیا ہوتا نا کہ ملک کی خدمت کرے گا, قوم کی خدمت کرے گا اور آخرت کی نیت سے, تو آپ کی زندگی, نہ آپ کی زندگی برباد ہوئی نہ آپ کے بچے کی زندگی. اللہ تعالیٰ اجر نیتوں پہ دیتے ہیں, نیت اچھی ہے تو بھائی اجر ملے گا اس کو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کی خدمت کرنے والوں میں اس کو اٹھائیں گے. اور اگر نیت اچھی نہیں تھی تو بھائی وہ تو بعد میں بھی مر ہی جانا تھا نا, کیا خیال ہے؟ وہ پیسہ کما کے بلاخر ان کا بھی جنازہ اٹھنا تھا. تو جنازے تو سب کے اٹھنے ہیں, مرنا تو سب نے. اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں, کون کیا جذبہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں, بس وہ جہاں سے لوٹ کھسوٹو وہ کہتا ہے کہ وہاں سے پیسے کماؤں. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ وعلیکم السلام.
سوال یہ تھا کہ کہنے کا تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں,
جی 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 جی,
مگر ہمیں کچھ خاص لوگ اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟
بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں لیکن خاص اللہ والے, یعنی ولی اللہ بننا چاہ رہے ہیں آپ کی, ولی اللہ کیسے بنتے ہیں؟ تو قرآن نے ایک, دیکھیں ولی اللہ ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح, اصطلاحی لحاظ سے تو ولی اللہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہم بزرگ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, نہ ہل سکتے ہوں نہ جل سکتے ہوں, اور لوگ دم درود کے لیے, جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوں, اٹ از کالڈ ولی اللہ. لیکن قرآن کی ٹرم میں ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لے اور اپنی عملی زندگی کو بھی صحیح کر لے. سورہ یونس میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, دیکھو جو اللہ کے ولی ہوں گے ان پر قیامت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو اللہ یہ تو نے بتا دیا ولی اللہ کو ملے گا کیا, ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے آگے قرآن نے بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے یعنی عقیدہ ان کا درست ہے, وکانوا یتقون اور یہ بچتے تھے کن چیزوں سے, برائیوں سے. تو آپ برائیوں سے بچ جائیں تو اللہ کی نظر میں آپ کیا ہیں, ولی اللہ ہیں. دیکھو صحابہ سارے ولی اللہ تھے یا نہیں تھے, وہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لیا کرتے تھے, وہ سوئمنگ بھی جانتے تھے, وہ میدان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک تلوار چلائی ہے بھائی, اور 300,000 کے لشکر کو تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست دی ہے. تو وہ کیا تھے, ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر ایکسرسائز کے اور بغیر اپنی زندگی کو مینج کیے یہ سب کچھ ممکن تھا ان کے لیے؟ تو جو ولی اللہ کا ہمارے دماغوں میں کانسیپٹ آ گیا ہے نا وہ غلط کانسیپٹ ہے. جن چڑیل بھوت بھگانے والا دم درود کرنے والے کو ولی اللہ یا بزرگ نہیں کہتے. حضرت خالد بن ولید نے کتنے لوگوں کا جن اتارا ہوگا, کتنے لوگوں کی چڑیل بھوت اور جن چڑیل بھوت بھگائے ہوں گے؟ سلمہ ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک دفعہ مال غنیمت کا سامان لے کے نا کچھ اسلام دشمن لوگ تھے وہ گھوڑے پہ بھاگ گئے, تو حضرت سلمہ ابن اقبا گھوڑے کی اسپیڈ سے تیز بھاگ کے انہوں نے گھوڑا پکڑا ہے, وہاں یہ بھی ولی اللہ تھے. تو ولی اللہ کا مطلب جو بھی برائیاں چھوڑ دے گا, برے کاموں کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, وہ ولی اللہ ہے, وہ بزرگ ہے. وعلیکم السلام. جی
جی, تو اس میں آپس میں بھائی ہیں تو ہمارا
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں کیوں لڑتے ہیں. ایک دفعہ ایک کلپ آیا تھا 50-50 پرانا, یاد ہوگا آپ کو 50-50 آیا کرتا تھا, بڑا طنز و مزاح ہوتا تھا. آج کل یوٹیوب پہ نا اور فیس واٹس ایپ پہ لوگ اس کی پرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں ایک پروگرام تھا کہ انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ. تو دیکھیں جو سکھ عیسائی ہندو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو جو لڑتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا, وہ ہمارے مشورے سے نہیں لڑتے. ہاں قرآن کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں, قرآن کی تعلیمات یہ ہیں 28 پارے میں, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ نے غیر مسلموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن میں, ایک وہ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں, اخرجوكم من دياركم جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا, تم سے میدان جنگ میں لڑتے ہیں, جنہوں نے تم پہ ظلم کیا, جن سے تمہاری لڑائی ہے, تو قرآن کہتا ہے ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی, یہ دنیا کے ایک اصول ہے نا کہ جس قوم سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے تو لڑائی ہو رہی ہے نا آپ کی, تو لڑائی کا مطلب تو لڑائی ہے. ہاں ان میں جو کوئی قید ہو جائے جنگ کے دوران پھر قرآن اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ دہر میں آپ دیکھ لیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن کہتے ہیں ہمارے نیک بندے قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ قیدی وہ قیدی تھے جو جنگ میں قید ہو کر آتے تھے, ان کا خیال کرتے ہیں. دوسرے غیر مسلم وہ ہیں جو میں نے اس لیے آیت تلاوت کی ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, وہ غیر مسلم جو لڑتے نہیں ہیں تم پہ ظلم نہیں کرتے, تو اللہ کہتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو. کیوں؟ ان اللہ يحب المقسطين, اللہ انصاف کرنے والوں اور اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں کسی غیر مسلم سے اچھا سلوک کروں, انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی, قولوا للناس حسنا, کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. انہوں نے کہا اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے, یہاں اسپیسیفک مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا, تو لوگ میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ سب کے کانسیپٹ اور نظریات الگ الگ کیوں ہیں, دیکھیں یہ تو قرآن کی میں اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہوں گے, کچھ منکر ہوں گے, کچھ توحید کے قائل ہوں گے, یہ تو آزمائش ہے. ولی ذالی کا خلق ہو, اسی آزمائش کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ قیامت میں چھانٹی کریں گے کون صحیح عقیدہ لے کر آیا اور کون غلط عقیدہ لے کر آیا. تو یہ اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس اختلاف میں دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. جو صحیح ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, جو غلط ہے اس کو ہم نے اس کے حال پہ, اس سے لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا. وعلیکم السلام. دیکھیں ہیکل سلیمانی, یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے نا کہ وہ فلسطین پر چاہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے نا, دنیا میں سب سے بڑی ریاست پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے. تو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے جو تعمیر کی تھی, یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں, ہماری پوری دنیا میں خلافت قائم ہوئی تھی اور تورات میں اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں دنیا کی تمہیں حکومت دوں گا. لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے اچھے عمل پہ. جب انہوں نے اچھا عمل چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے حکومت لے کے کس کے حوالے کر دی؟ عیسائیوں کے. پھر عیسائیوں نے دنیا میں بہت بڑی ریاست تھی, بہت بڑی حکومت تھی. پھر اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے خلافت لے کر عیسائیوں سے لے کر کس کے حوالے کر دی؟ مسلمانوں کے حوالے. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. آج امریکہ سپر پاور ہے, اس سے پہلے رشیا سپر پاور تھا. رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ رشیا سے پہلے جو سپر پاور تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی. برٹش بھی ایک وقت میں رہا ہے, اس سے پہلے خلافت مسلمان تھے. وہ دنیا کے جو چودھری اور دادا بنے ہوئے تھے نا پوری دنیا کی بادشاہ. جب کوئی قوم عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے ریاست اور خلافت لے لیتے. مسلمانوں میں کچھ کوتاہیاں تھیں. اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المسجد اقصی میں جو تعمیر کی تھی نا, جہاں ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی, ہم اس خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت. ان کے بڑے لمبے چوڑے پلان ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ, وہ کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہوگا, بالکل اسی طرح جیسے داؤد علیہ السلام کے دور میں. جی وعلیکم السلام. جی
تو کبھی کبھی ایسی
دیکھیں, اگر کوئی آپ کا جائز حق ہی مار رہا ہے, آپ کا حق بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کورٹ میں جاتی ہے, اس کا بھائی اس کو وراثت نہیں دے رہا اور بھائی نے وکیل کو پیسے کھلا دیے, ہوتا ہے نا ایسے, رشوت دے کے پیسے کھلا دیے. اب یہ کورٹ میں جاتی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا. تو یہ ظلم سے بچنے کے لیے اگر وکیل کو رشوت دیتی ہے, ظلم سے بچنے کے لیے, یہاں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم سے بچنے کے لیے تاکہ مجھے میرا حق ملے, اس کو پتا ہے یہ رشوت دیے بغیر مل نہیں رہا, ایسی صورت میں اگر یہ رشوت دیتی ہے یا کوئی دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. ایسی صورت میں لینے والے کو تو گناہ ملے گا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو بغیر پیسے لیے آپ اس کا حق دلائیں, تو آپ کیوں پیسے لے کے اس کا حق دے رہے ہیں؟ دینے والے کو گناہ ایسی صورت میں نہیں ملے گا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رشوت دیے بغیر مجھے میرا جائز حق بھی نہیں ملے گا, تو پھر دینا جائز ہے, لینا بہر صورت ناجائز ہے. اور اگر ایسا نہیں, آپ بلا وجہ رشوت دے رہے ہیں یا دوسرے کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہیں جو کہ عام طور پر اسی وجہ سے دی جاتی ہے, تو پھر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, پھر رشوت لینے والا بھی جہنم اور دینے والا بھی جہنم ہی ہو. وعلیکم السلام. جی یہ وسوسہ ہے, یہ کوموڈور صاحب بتا رہے تھے, آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں نا وہ بھی آ گئے ہیں اسکولوں میں اداروں میں. تو یہ میرا کیس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹر کا کیس, حقیقت بتا رہا ہوں میں. بعض لوگوں کو وضو کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے, ہمارے ایک ریلیٹو کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں میں وضو کرتا ہوں تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو پہلے انہوں نے نلکے سے وضو کیا, پھر دوبارہ وضو کیا, پھر تیسری دفعہ کہ شاید کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو. پھر بعض مسجد میں وہ تالاب بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بھی شک تھا, تو انہوں نے باقاعدہ تالاب میں چھلانگ لگائی اور ڈکی مار کے نا باہر نکل کے آئے ہیں کہ یار اب میرا وضو ہو گیا ہے. تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ تیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کریں, اگر آپ نے اس پہ زیادہ غور کرنا شروع کر دیا آپ بالکل دماغی توازن آپ کا خراب ہو جائے گا, تو اس میں شک نہ کریں آپ. وہمیوں سے بہت, میرے موبائل میں نا وہمی نمبر ایک, وہمی نمبر دو, وہمی نمبر تین, وہمی نمبر 35 تک ہیں اس میں, کیونکہ دو چار دفعہ وہمیوں کے سوال آتے ہیں نا تو پھر میں وہمیوں میں کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب اگر اس نے پوچھا نا تو مجھے بھی وہم کی بیماری مجھے بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہمی ہو جاتا ہے تو مجھے بھی شک شروع ہو جائے گا. ایک صاحب کو غسل میں شک ہوتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں واش روم میں ہوں, میں نہا رہا ہوں, فجر کا ٹائم قضا ہونے والا ہے, مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے کہا آپ خدا سے ڈرو یار, آپ نماز قضا کر رہے ہو, بس آپ نکل آؤ باہر. تو وہمی کا اصل یہ ہے کہ بھائی جلدی سے وضو کرے, نماز پڑھے, بس سلام پھیر کے نکل جائے وہاں, سوچتا نہ رہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, میں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو وہم سے بہت شدید نقصان ہوتا ہے, آپ کا دماغ بالکل خراب ہو جائے گا اور یہ آگے بڑھتی ہے, یہ بیماری کم نہیں ہوتی. پھر بس جیسے تیسے پڑھ لیا کریں, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں مائنس 3 اس کی طرف, لیکن یہ سن لیتے ہیں کہ دعاؤں سے تکلیف ہو سکتی ہے, تو تکلیف ہماری پہلے بھی کی جاتی ہے کہ دعاؤں سے بدل دی جائے گی؟
یہ جو سوال ہے بھائی کا کہ بھائی دعاؤں سے کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے اور ایک طرف آتے ہیں تقدیر پہلے سے لکھی جاتی ہے. دیکھیں تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے, اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون کیا کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ کتنا پڑھا لکھ کتنا پڑھتا ہے اور کیا محنت کرتا ہے, تو جب پیپر اس کے سامنے آئے گا تو اس نے کیا گل کھلانے ہیں, اکثر ٹیچر کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. ٹیچر کا علم تو ناقص ہے, لیکن اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ٹیچر کو پہلے سے پتا ہے اس نے پورے سال پڑھا پڑھا کچھ ہے نہیں, ایگزامینیشن ہال میں فیل ہی ہونا ہے, تو ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھائے بغیر فیل کر دے, تو یہ ظلم سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ طالب علم کہہ گئے آپ مجھے امتحان تو لیتے نا, مجھ سے امتحان تو لیتے پھر آپ مجھے فیل کر دیتے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر کو پتا ہے بھائی اس نے فیل تو ہونا ہی ہے, تو رپورٹ کارڈ میں ٹیچر نے پہلے ہی لکھ دیا انڈا. وہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک لطیفہ ہم سنتے تھے کہ ایک بچہ اسکول میں گیا اور ایگزام تھا اس کا, تو اس سے سائنس کا سوال تھا, اس میں یہ سوال تھا یہ ثابت کرو گے زمین گول ہے, زمین کیا ہے؟ گول ہے. تو اس نے کہا تو بیسیوں دلائل سے ثابت ہے کہ زمین گول ہے, اوپر سے دیکھو زمین گول ہے, نیچے سے دیکھو زمین گول ہے, سائڈوں سے دیکھو زمین گول ہے, اس سائڈ پہ جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے, جہاز میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے, ٹرین میں جاؤ, یہ دلائل چل رہے ہیں ٹھیک ہے, تیاری تھی نہیں, ٹرین میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ جو ممتحن ہے جو پیپر لینے والا ہے وہ بالش کے حساب سے شاید نمبر دے گا. کراچی کا جو ایجوکیشن کا جو نظام ہے نا اتنا تباہ ہو گیا, میرے دوست نے مجھے خود بتایا کہ اسلامیات کے پیپر تھا یا پتری اسلامک اسٹڈیز تھا یا کوئی معاشرتی علوم وغیرہ کا پیپر تھا, اس میں یہ سوال تھا کسی مشہور شخصیت پہ آپ کوئی نوٹ لکھیں. کہہ رہے میرے ذہن میں اپنے ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا. ان کے والد صاحب کا نام تھا تمیز الدین, وہ لڑکا میرا بیان بھی سنتا ہے, وہ یہ واقعہ سنے گا. کہہ رہے میں نے اپنے ابا کے نام پہ نا ایک پورا مضمون چھاپ دیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ, اور میں نے کہا فلاں ادھر ادھر کی, کہہ رہے مجھے پورے پورے نمبر ملے اس سوال کا, کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ بہت ہی تاریخ دان آدمی ہے, ایسی ایسی شخصیتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے. تو بعض طلبہ کا خیال ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے نا وہ بالش کے حساب سے کہ بھئی ایک بالش کتنے نمبر, دو بالش. تو اس کا بھی یہی خیال تھا, اس نے کہا کہ بھئی زمین گول ہے, ٹرین میں جا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے, سمندر میں جاؤ تو بھی زمین گول ہے, ایسے نا. تو وہ جو جس نے پیپر پہ نمبر لگایا نا اس نے کہا کہ چشمہ لگا کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے, چشمہ اتار کے دیکھ تو بھی نمبر گول ہے, جہاز میں بیٹھ کے دیکھ تو بھی نمبر کیا ہے, گول ہے. یہ سوال کیا تھا میں بھائی کا سوال ہی بھول گیا اس واقعے میں. ہاں تقدیر, تو بعض دفعہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے پڑھا وڑا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ادھر ادھر کی پھینک کر آئے گا, تو وہ اپنے پاس رپورٹ کارڈ میں پہلے سے ہی نمبر کیا لکھ دیتا ہے, گول. لیکن وہ پھر بھی اس رپورٹ کو اناؤنس نہیں کرتا, شائع نہیں کرتا جب تک اس پروسیس سے آپ کو گزار نہ لے. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا نمبر گول ہوتا ہے, تو ٹیچر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کیا ہیں, فیل ہیں. تو طالب علم کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہوتا کہ سر جب آپ نے مجھے پہلے ہی فیل کر دیا تھا تو پھر آزمائش کا کیا فائدہ؟ تو ٹیچر کیا کہے گا, آزمائش اس لیے میں نے کی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے جو پہلے سے تمہیں فیل کر دیا تھا اس فیصلے میں میں غلط بولے نہیں تھا. تو اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے, کون کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا, کون جنت میں, کون جہنم میں, کون اچھا, کون برا, یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے, لیکن یہ اللہ نے ہم پہ مسلط نہیں کیے کہ زبردستی کسی کو جہنمی بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, یا کسی کو ایسا زبردستی کا حساب نہیں ہے. اللہ کے علم میں پہلے سے ہی بات, لیکن اللہ ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں, ہمیں پورا پورا اختیار دیتے ہیں کہ اما شاکرن و اما کفورا, اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. ہم اپنے اختیار سے برے بھی بنتے ہیں اور اپنے اختیار سے اچھے بھی بنتے ہیں. تو اس چیز کا نام ہے, تو پہلے سے ہر چیز طے شدہ ہے. بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا دعاؤں سے تقدیر ٹل جاتی ہے؟ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق. اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چونکہ دعا کرے گا اس لیے اس کو شفا ملے گی یا اس کا کام بن جائے گا. لیکن ایک تقدیر میں ہوتا ہے جس کو الٹ کی بھی تقدیر کہتے ہیں, کہ اگر یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی, یہ دعا نہیں مانگے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. لیکن اصل میں اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر ٹل جاتی ہے, یہ دوسری والی تقدیر ٹلتی ہے. جو اصل تقدیر جو اللہ کے علم کا نام ہے, دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. اس میں ہوتا ہے کہ یہ علاج کرے گا لہذا شفا ملے گی, یہ دعا مانگے گا لہذا اس کو شفا مل جائے گی. تو اس لیے دعاؤں پہ زور لگانا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا یہی ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اس کو شفا ملے گی, نہیں مانگے گا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. باقی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے, تو ہم اللہ کے علم کو اللہ پہ رہنے دیں, جو ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ ذمہ داری پوری کریں. اور بھائی کوئی سوال؟
وعلیکم.
جی
تو اسی کے میڈیکل انڈسٹری میں گیٹ والے لینگویج آتے ہیں, تو ہم اس کو جیسے پریکٹیکل کام کرتے ہیں, جب اس کو ہم کاٹ کے لے کے کر کے اسے ادب کر کے کلاس میں ڈال کے کہیں رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس میں پریکٹس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں.
جی
کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟
نہیں, یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. دیکھیں جو چیز جانوروں پہ تجربے کے ذریعے ہو سکتی ہے اس میں انسانی لاشوں کو اس کا تختہ مشق بنانا ٹھیک نہیں. اکثر ڈاکٹر یہ سوال کہتے ہیں, لیکن جب میں یہ جواب دیتا ہوں جائز نہیں تو ڈاکٹر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا, سوری آپ کے نہیں کہہ رہا میں, آپ یعنی ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کیا یہ گوارا کر لیں گے کہ میں اپنے والد کو یا والدہ کو اسی جگہ پہ رکھوں اس میت کی جگہ پہ, یا میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کروں؟ ظاہر ہے آپ کی روح کانپ جائے گی. تو جو کام ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتے, اپنے ریلیٹو کے لیے نہیں کر سکتے, ایک لاوارث لاش کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث ہے نہیں, جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو لوگ اس کے وارث ہیں, اس کے پڑوسی اس کے وارث ہیں. تو یہ جانوروں پہ بھی تجربوں کے ذریعے یہ چیز دیکھیں, غیر مسلم کرتے ہیں, گورے کرتے ہیں, ان کا مذہب نہیں ہے نا کوئی, تو ہمیں مذہب نے ایک باؤنڈ کیا ہے, اس باؤنڈری سے نکلنے کی ہمیں اجازت ہے. تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ جانوروں میں ہم نے خود ڈاکٹروں سے یعنی معلومات لی ہیں کہ انسانی جسم کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہمیں جانوروں میں نہ مل جاتی ہے. ہم خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو مینڈکوں پہ تجربہ کرتے تھے, مینڈک کے آپریشن تو سب کرتے ہیں, ڈاکٹروں سے سنا کہ بھی مینڈک کا نظام ہاضمہ اور انسان کا نظام ہاضمہ سیم ہے. تو ایسے بہت سارے جانوروں میں کوئی بھی جب آپ اس کے آرگن انسانوں سے کسی آرگن کو پڑھنا چاہیں تو وہ جانوروں میں اس کی ہمیں مثال مل جاتی ہے. انسانی لاشوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ انسان کی وہ لاش ہے نا وہ ایک وہی بن جائے گی بالکل, اس کی کوئی ویلیو ختم ہو جائے گی. اسلام میں ایک پراپر طریقہ ہے, اس کو غسل دیا جائے, اس کو کفن دیا جائے, پراپر جنازہ پڑھایا جائے, عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. اور یہ بزنس بھی بن گیا ہے. چند دن پہلے قبرستان کے کسی گورکن نے کہا کہ جی بہت دنوں سے لاشیں نہیں آ رہی, ہمارا تو بزنس ہی ٹھپ ہو گیا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لاشیں فوراً نکال نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو غلط ہے نا, غیر انسانی حرکت ہے. اور کوئی کوشچن بھائی کسی کا سوال ہو؟ اسلامک بینک, اب الحمدللہ کافی ترقی کر گئے ہیں, اسلامک بینک کے تھرو آپ گاڑی نکلوا سکتے ہیں. کمرشل جو بینک عام طور پہ چل رہے ہیں, سودی نظام ہے, اس میں نہیں کر سکتے آپ. لیکن اب الحمدللہ جتنے جو سودی بینک ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسلامک ونڈو انہوں نے کھول دی ہے. تو اب آپ جو کمرشل بینک ہے نا ان میں بھی آپ جو یعنی عام جو بینک ہے سودی بینک ہے ان میں بھی اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں, ان سے آپ ڈیلنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے جو اسلامی طریقہ کار کے مطابق مجھے فائنینس کرنی ہے یا آپ فائنینس کریں ہمارے ساتھ تو وہ جائز ہے. آپ نظام بینک ہے, بینک اسلامی ہے, یہ اور بہت سارے اسلامک بینک ہیں, یہ اسلامک ونڈو ہیں, ان کے تحت آپ اجارہ پہ لے سکتے ہیں کار. جی جناب, نہیں جی, فرض نماز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. فرض نماز جو ہے نا, اگر کوئی تہجد نہ پڑھے, پانچ وقت فرض نماز پڑھے تو یہ زیادہ. اگر تہجد پڑھ کے فجر چھوڑ دیتا ہے یا فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو گناہ ہے. تہجد لازم نہیں ہے, فرض نماز لازم ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت بہت اچھا آپ نے. میں بار بار یہاں پوچھ رہا تھا کہ ان طلبہ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اس ٹاپک پر بیان کروں. یہ اگر آپ مجھے شروع میں بتا دیتے تو میں آدھا حصہ بیان کا اسی ٹاپک پہ کرتا. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کی مثال ہے ایک ذریعے اور وسیلے. آپ کہیں سفر کرتے ہیں پیدل, بہت ٹائم لگتا ہے نا پہنچنے میں. میں اگر کراچی سے پیدل آتا یہاں بیان کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے میں ابھی نوری آباد تک بمشکل پہنچا ہوتا ہوں. ایسا ہی ہے نا, اور اگلی بار ربیع الاول کو میں یہاں پہنچ رہا ہوتا ہوں اگلے سال. میں نے اس کے لیے ایک ذریعہ استعمال کیا, بھائی گاڑی میں بیٹھو اور ٹاپو ٹاپ بھاگو. تو ذریعہ اور وسیلہ آپ کے مقصد اور آپ کے ہدف تک آپ کو جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ کام آپ کا سیکنڈوں, منٹوں اور دنوں میں کرا دیتا ہے. یہی ہے نا, پہلے زمانے میں لوگ گھوڑا استعمال کرتے تھے گاڑیوں کے بجائے, کہیں جلدی جانا ہوتا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی, تیز رفتار گھوڑے کی. اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں مہینوں میں پہنچیں گے, تیز رفتار گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں تو دنوں میں پہنچیں گے آپ. اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے, یہ معلومات لینے کے لیے, تو آپ دنیا میں ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے جدید وسائل اور جدید ذرائع کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے, تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ اب سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے, فاصلے ختم کر دیے. لیکن یعنی اس کی مثال ایک تیز رفتار گھوڑے کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں؟ بتائیے نا, جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو لگام آپ کی لگام گھوڑا پکڑ کے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے یا آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو چلا رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, میں جب کراچی سے یہاں آیا ہوں تو کیا گاڑی میرا اسٹیئرنگ گاڑی کے ہاتھ میں تھا یا گاڑی کا اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں تھا؟ میں نے گاڑی کو بتایا کہ میں نے کہاں جانا ہے یا گاڑی نے مجھے بتایا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ سوشل میڈیا کا جب آپ استعمال کریں نا, یوٹیوب فیس بک, آپ نے یوٹیوب کو فیس بک کو بتانا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, مجھے کیا چاہیے. فیس بک آپ کو نہ بتایا کہ ادھر نکل لے اب تو ادھر چلا جا. فیس بک اور یوٹیوب نہ بتائیں کہ اب یہ فلم دیکھ لو, یہ والا ڈرامہ دیکھ لو, اس لڑکی سے بات کر لو, اس سے چیٹنگ کر لو. یہ تو یوٹیوب آپ کو اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے, فیس بک آپ کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. جب بھی سوشل میڈیا کا آپ استعمال کریں, پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے. گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے جانا کہاں ہے آپ نے. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جی جانا کہاں ہے آپ نے. تو سوشل میڈیا پہ کے استعمال سے پہلے, جب آپ فیس بک آن کرتے ہیں, جب آپ لاگ ان کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے یہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے. جیسے میں جب آیا نا کراچی سے کل, تو میں نے سب سے پہلے پوچھا بھائی مجھے کیڈٹ کالج پہنچنے میں ٹائم کتنا لگے گا, یہ مجھے پتا ہونا چاہیے نا. اگر مجھے کہتے ہیں مجھے آپ کو چھ مہینے لگیں گے, میں آتا پھر کہتے یار میرا آدھا سال تو ایک بیان میں ہی نکل جائے گا, تو میں دوسرے کاموں کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، پہلے ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم کا تعین نہیں کرتے کہ میں نے بیٹھنا کتنی دیر ہے یہاں پہ، یہ غلطی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پوری پوری رات آپ فیس بک پہ برباد کر دیتے ہیں. فیس بک کی ویڈیوز تو اتنی دلچسپ، ایک ویڈیو ہٹائی دوسری آ گئی، وہ کھانا پکانے کا طریقہ، وہ جناب وہ جو ہے نا سونے کو کیسے پگھلایا جاتا ہے اور سونے سے کیسے، خواتین دیکھتی رہتی ہیں میک اپ کے طریقے، شوہر کو قابو کرنے کے طریقے. گوگل پہ جو ہے نا ایک چیز ایسی ہے جو گوگل پہ نہیں ہے. ایک آدمی نے دیکھا یار گوگل پہ جو بھی لکھو فوراً آ جاتا ہے، کچھ بھی لکھو، نسوار بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا، پان بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا، گٹکا کھانے کی ترکیب لکھو. وہ شادی شدہ تھا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً لکھا بیوی کو قابو کرنے کی ترکیب، ٹھیک ہے، بیوی پہ کنٹرول. گوگل نے بتایا کہ بھائی تلاش جاری ہے، اب تک ہمیں نہیں ملی. تو ہر چیز ہے، تو آدمی کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لوگ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، زندگیاں برباد کر دی ہیں فیس بک کی، بھیٹ چڑھا دی انہوں نے اپنی زندگیاں. تو آپ نے دو پابندیاں کرنی ہیں. نمبر ایک، آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا استعمال کتنی دیر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نمبر دو، آج میں جو لیپ ٹاپ لے کے یا اپنے موبائل پہ میں نے فیس بک کو لاگ ان کیا ہے یا یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے کھولی ہیں، تو میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کیا سیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا. اگر وہ ہدف آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یوٹیوب وہ آپ کو چلا رہا ہوگا اپنی مرضی، وہ آپ کو فحش فلموں کی طرف لے جائے گا، وہ آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جائے گا. اتنی نوجوان نسل، ینگ جنریشن برباد ہو رہی ہے فحش فلمیں، ڈرامے اور ان چیزوں میں، پھر لڑکیوں سے دوستیاں، تو وہ اور ہائے ہیلو تم کیسی ہو، آگے پتہ بھی نہیں ہوتا، اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا ہو. شروع میں تو فیس بک نے بہت بیوقوف بنایا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے واقعہ سنایا کہ فیس بک پر نا کوئی بندہ لڑکا، وہ لڑکی بن کے بیٹھ گیا، بڑی خوبصورت سی پروفائل پہ تصویر لگائی اس نے، اور ایک بڑے میاں کو پھنسایا اس نے، بڑے میاں کو اس نے پھنسایا لڑکی بن کے نا، کہ وہ میں اور سناؤ آپ کہتے ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بےچارے بڑے میاں بیوی بچوں والے وہ بیوقوف بن گئے. کئی دنوں تک ان کو وہ پھنساتا رہا، پھر ان سے ڈیٹنگ ٹائم لے لیا کہ آپ ایسا کریں الاسف اسکوائر پہ آپ آ جائیں، اور مجھے لال چشمہ بہت پسند ہے اور بلیو کلر کی آپ، وہ بےچارے شلوار قمیض ٹوپی پہن کے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے والے پہلی صف میں، ان کو لگا دیا اس کام پہ. اب وہ جناب ان کو پتہ نہیں نیلے کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ، عجیب ہی ہولیا بنا کے نا الاسف سے ان کو بلوایا کراچی میں نا سوراب روڈ سے آگے الاسف، اور ان کی ویڈیو وائرل کر دیا. باپ بتاؤ ان کی اپنے بچوں کی نظر میں کیا عزت رہی. یہ جو میرے بھانجے بھانجے میرے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے ابھی یہ این ڈی یونیورسٹی پڑھتا ہے، میرا بھانجا جو ہے انجینئر بن رہا ہے، تو اس نے مجھے ابھی چند دن پہلے کا اپنا یونیورسٹی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے نے فیس بک پہ اپنے ہی کسی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا، اپنے ہی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا، اور اسے پھر بلوا لیا ڈیٹ کے لیے نا کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ، اور سب لڑکوں کو بتایا کہ دیکھنا آج یہ جب یونیورسٹی میں آئے گا نا تو دیکھنا کیسا تیار ہو کے آئے گا. دیکھا کہ بھائی وہ بڑے کالے چشمے وشمے لگا کے اور بڑا تیار شیار ہو کے، سب لڑکے اندر اندر ہنس رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈراما کیا ہونے والا ہے، اور پھر کہا کہ دیکھنا آج یہ چھٹی سے پہلے نکل جائے گا یونیورسٹی کی نا، کلاس آف ہونے سے پہلے یہ نکل جائے گا. وہ نکل گیا، سارے لڑکے بائکیں لے کے اسی پارک میں پہنچ گئے، سارے لڑکے نا بائکیں لے کے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. جب وہاں پہنچا ہے تو سارے یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ جو سوشل میڈیا اور فیس بک ہے نا، آپ کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. جو آدمی ایک دفعہ اس عمر میں بے حیائی کے کاموں میں لگ جائے، اس کا جو گھر ہے نا، بعد میں اس کا جو فیملی گھر کا نظام ہے، گھریلو سسٹم ہے، وہ بہت تباہ ہوگا، وہ زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ شادی کے بعد بھی پھر لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے، بہت صحتیں خراب ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ہے جسے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ گھوڑا مجھے میری مرضی سے نہیں چلائے گا، میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا. تو لگام آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ استعمال نہ کریں، تو پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں، آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اور کس چیز سے میں نے اوائڈ کرنا ہے، اور ٹائم ڈیوریشن کتنا وقت بیٹھنا ہے یہ پہلے سے متعین کرنا پڑے گا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں, ہدایت کا نور ہیں. نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو. قرآن بھی نور ہے, قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نور کی مثال دی ہے. علماء بھی نور ہیں لیکن نبی زیادہ نور ہیں. ہر وہ چیز جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے, کیونکہ اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا. نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کیا ہیں؟ نور ہیں کہ اندھیروں میں روشنی ملتی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت کے اعتبار سے, نیچر کے اعتبار سے بشر ہیں, انسان ہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے خلقہ من تراب, آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبداللہ, آپ کی والدہ بھی تھی آمنہ, حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جس کو آج سید کہا جاتا ہے. تو یہ سارے بشر ہیں, انسان ہیں. تو ہدایت کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو فزیکلی جو ایک حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, اور بشر کو اللہ نے ویسے بھی فرشتوں پہ فضیلت دی. آدم علیہ السلام مٹی کے تھے, اللہ نے نور سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو ہم ماہیت کے لحاظ سے نبی کو بشر مانتے ہیں, اور ہدایت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. تو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. وعلیکم السلام.
جی
جی جی جی جی جی
جی
جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہماری کسی حماقت کے نتیجے میں مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب ہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر یہ سیلاب جو ہمارے کنٹری میں آیا, خاص طور پہ سندھ میں, میں بھی گیا ہوں اندرون سندھ, اب بھی ہم الحمدللہ کوششیں کر رہے ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو یہ اگر ہماری حماقت کے نتیجے میں آیا, قومی سطح پہ جرم ہوتا ہے تو بیچارے غریب لوگ بھی اس میں پستے ہیں. ہم نے ڈیم نہیں بنائے پہلے سے. دیکھیں یہ اس طرح کے سیلاب امریکہ میں نہیں آتے, جاپان میں. حالانکہ جاپان میں یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے, امریکہ میں زیادہ ہے, ہمارے ملک میں بہت کم ہیں. کیونکہ ہم جغرافیائی لحاظ سے ایسے کنٹری میں نہیں ہیں کہ جو زلزلوں سے تباہ ہونے والا ملک ہو یا سیلابوں سے تباہ ہونے والا ملک. اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہیں لنگر بٹ رہا ہے اور آپ برتن ہی نہیں لے کر آئے, آپ اس لنگر میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان چاولوں کی دیگ میں آپ مر کے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی شاپر ہی نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی برتن ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنا کرم کیا, ملک میں بارشیں برسائیں, 20-30 سال کے لیے ہم پانی اسٹور کر سکتے تھے. ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے, اس پانی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی سرے سے ذریعہ ہی نہیں ہے. جب بھی ڈیم کی بات ہوتی ہے وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے, سیاسی پارٹیوں کے اپنے مفاد سامنے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا, لیکن یہ عذاب ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور وہ گناہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی سرے سے پلاننگ کی نہیں. یوسف علیہ السلام نے قحط سے پہلے پلاننگ کر لی تھی نا بھائی, اگلے 7 سال ان کو پتا تھا قحط آئے گا, تو پہلے سے پلاننگ کر لی تھی نا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا کھانا ہے. تو 7 سال کے لیے اسٹور کر لیا انہوں نے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ. تو ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. اتنا پانی برسا ہے, اتنا پانی برسا, اگر یہ ڈیم ہوتے ہمارے ملک میں اس پانی کو روکنے کا ذریعہ ہوتا کتنا فائدہ ہوتا. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کا ہے سزا, غریبوں کو کیوں مل رہی ہے؟ تو دیکھیں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرتے, اس میں نیک لوگ بھی پس رہے ہوتے ہیں. جب بارش آئے گی, زلزلہ آئے گا, تو یہ تو نہیں دیکھتا نا زلزلہ کہ یہ چونکہ مولوی صاحب ہیں لہٰذا ان کو چھوڑ دو اور وہ بڑا بدماش ہے رشوت لیتا ہے اس کو, ایسا نہیں ہوتا. قدرتی آفات میں سب ہلاک ہوتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ثم یبعثون علی نیاتہم, قیامت میں پھر اللہ نیک لوگوں کو الگ کر دے گا اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. جی وعلیکم السلام. یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ غیبت سے بچ جائیں؟ کوئی بھی برائی جس میں آپ مبتلا ہو نا, جس کی عادت, غیبت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے اصل میں, مزہ ہی نہیں آتا, کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک برائی نہ کریں. تو جس گناہ کی بھی عادت پڑ جائے نا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں آپ, کہ جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو سگریٹ پینے کی بہت عادت ہے. انہوں نے علماء کے بیان سننا شروع کی, انہوں نے کہا یار میں یہ عادت چھوڑتا ہوں. مجھ سے رابطہ کیا کہ میں سگریٹ کیسے چھوڑوں. میں نے کہا جب بھی سٹا لگائے نا, تو 10,000 روپے ان کی ارننگ تھی اتنی. میں نے کہا 10,000 روپے پاکستانی لحاظ سے جو وہاں ڈالر میں بنتے ہیں جتنے بھی, وہ آپ صدقہ کر دیا کریں اور مجھے اطلاع ضرور دیں. تو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے 30,000 روپے صدقہ کیے. ٹھیک ہے نا, آج میں نے 10,000 روپے صدقہ کیے. انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میں دن میں 10 دفعہ پیتا تھا, تو اب میں نے کہا بھائی جتنا کم کروں گا 10,000 روپے میں بچا لوں گا. تو وہ 10 دفعہ جو پیتے تھے وہ 5 پہ آ گئے. کتنے پہ آ گئے وہ؟ 5 پہ. تو پھر آہستہ آہستہ وہ 2 پہ آ گئے, پھر 1 پہ آ گئے. بالآخر 1 سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد ان سے سگریٹ چھوڑ گئی. وہ کبھی کبھار جب ان کو پرانی یادیں, اپنے وہ کراچی کے گٹر کے ڈھکن جس میں بیٹھ کے وہ بات چیت کیا کرتے تھے, گٹکے کی دکانیں یاد آتی, وہ ایک آدھ دفعہ لگا لیتے, لیکن پھر وہ صدقہ کرتے. تو جس گناہ کی بھی آپ کو عادت پڑ جائے, غیبت کی عادت پڑ گئی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, سزا دینی ہے. پنشمنٹ انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے نا, تو آہستہ آہستہ وہ برائی چھوٹ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 10,000 روپے صدقہ کریں, وہ آپ کے لحاظ سے شاید بہت زیادہ ہوں. آپ 500 کر دیں صدقہ, آپ 200 روپے صدقہ کر دیں, تو چیریٹی باکس بنا لیں. کومروڈ صاحب سے میں یہاں کہوں گا کہ ایک باکس بنا لیں بھائی, جس نے جتنی غیبتیں کرنی ہیں اس حساب سے اتنے پیسے یہاں پہ ڈال دیا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ صبح اٹھتے ہی 5,000 کا نوٹ اس میں ڈالا کہ چلو آج سارا دن میرے لیے غیبتیں کیا ہو گئی ہیں, حلال ہو گئی ہیں. برائی کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے, تو اس طرح انشاءاللہ برائی چھوٹ جائے گی آپ. وعلیکم السلام. جی دیکھیں, زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائیں پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے, لیکن پراپر وہاں جانا ٹھیک ہے نہیں. قبرستان ہے جو تھوڑے سے جہاں جا کے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اب اگر وہاں اس طرح خواتین اور مردوں کا ہجوم شروع ہو جائے, پھر خواتین کی عادت ہے یہ جنازے پہ بھی میک اپ کے بغیر نہیں جاتی ہیں آج کل, سوری بہت معذرت کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا, تو وہ ابا کی قبر پہ بھی جائیں گے نا, کسی تقریب میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے نا, وہ پھر وہاں اس عبرت کا جو ایک عنصر ہے وہ نکل جائے. اس لیے حدیث نے اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن ایک آدھ دفعہ زندگی میں جانا چاہیں اپنے والدین ہیں یا اپنے شوہر کی قبر پہ. اکثر یہ بھی ایک ہے کہ شوہر پہلے دنیا سے جاتا ہے. وہ ایک میں چٹکلا, اس کو چٹکلا ہی سمجھیے گا, اس کو کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک میرے عادت ہے نا بیانات میں چٹکلے سنانے کی, تو مجھے اس کی عادت ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, میں نے کہا پھر 500 روپے مجھے بھی صدقہ دینے پڑیں گے چھوڑنے کے لیے. تو وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھیے آپ کی ایسی خدمت پہلے کوئی کرتا تھا, سر دباتا تھا؟ کہتے ہیں میرا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے پہلے سر. تو بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کریں, اجتناب کریں. البتہ میں مسجدوں میں آنے کا قائل ہوں. یہ جو آج کل ہم نے خواتین کو مسجدوں سے بالکل بھگا دیا ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھیں. میں ملیشیا گیا ہوں, دنیا میں جہاں ملکوں میں گیا ہوں, صرف یہ انڈیا پاکستان ایسا ہے جہاں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی خاتون وہ فلم دیکھنے جا رہی ہیں سینما گھروں میں, وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں, وہ دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں. ایک خیر کی جگہ تھی مسجد, تو وہاں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ یہاں آنے کی آپ کو اجازت نہیں. تو مسجدوں میں بھی خواتین کا انتظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے عورت کے لیے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے بہتر ہے, لیکن پھر بھی آنے کی پرمیشن دی ہے نا, کیونکہ مسجد سے لنک رہے گا تو دین اور مذہب زندہ رہے گا. ملیشیا میں آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہے کہ وہ کتنے ماڈرن ہو گئے, لیکن خواتین کا وہاں اسکارف نہیں گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ مسجدیں ہیں نا, ان مسجدوں میں جاتی ہیں, تو وہاں سے ان کو ایک اسکارف جو ایک کلچر ہے وہ باقی رہا ہے. تو ہم نے تو بالکل ہی مسجدوں سے خواتین کو نکال دیا, مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی خواتین کی. تو یہ غلط ہے, اس کا انتظام ہونا چاہیے. وعلیکم السلام.
جی, لیکن سر ان خلافتوں کے اندر لیڈرشپ کے لیے کرسی کی
لیے جو ہے نا بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو قتل بھی کیا اور اپنے اور بھی رشتے داروں کا جاتے ہیں. سر سیرت نبوی لیڈر کے چناؤ میں کیا کہتی ہے, وہ لیڈر کی جو قدرت ختم ہو جائے اس کے بعد کیا ہو سکتے ہیں؟
جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے, خاندانی سوال جسے کہتے ہیں. دیکھیں مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, بادشاہی طرز حکومت ہے اسلام میں یا کیا طرز حکومت ہے؟ دیکھیں اسلام کہتا ہے آم کھاؤ پیڑ گننے سے مطلب نہ رکھو, تو یہ پہلے تو سمجھ لیں. ہم نبی کی سیرت میں کیا دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے دے دیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اپنا جانشین کس کو بنانا چاہتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ان کو آخر وقت میں. حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی کہ باپ کی جگہ بیٹا آئے یا بیٹی آئے, ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ نے یہ دیکھا, رشتہ داری تو تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ابو بکر سے زیادہ بہترین لیڈر اس قوم کے لیے میرے پاس کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی میرٹ کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا, اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان بھی ابو بکر ہی کو پسند کریں گے. لیڈر میں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ پبلک چاہتی کیا ہے, ایک اچھا آدمی آ گیا لیکن کوئی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تو وہ کامیاب حکمران ہو نہیں سکتا, وہ چاہے وہ کتنا اچھا ہو. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک بھی یہ چاہتی ہے کہ ابو بکر آئیں, اور ابو بکر سے بہتر کوئی ہے بھی نہیں. جب حضرت ابو بکر کا دور خلافت ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابو بکر نے پبلک سے نہیں پوچھا, بلکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ میرے باپ عمر سے بہتر خلافت کا حقدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کو بنا دیں یا اپنے کسی داماد کو بنا دیں یا اپنے کسی ریلیٹو کو بنا دیں, انہوں نے لوگوں کی خیرخواہی دیکھی کہ بھئی میرے باپ عمر سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا, پھر طریقہ چینج ہوا, مسلسل طریقے چینج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. حضرت عمر نے سوچا کہ میں کس کو بناؤں, تو حضرت عمر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ایک کو نامزد کر دوں یا میں پبلک کو اختیار دے دوں کہ ووٹنگ کے ذریعے جس کو چاہے بنا دیں, اس سے بہتر ہے کہ میری نظر میں جو چھ آدمی میرے بعد سب سے بہترین ہیں ان چھ کی کمیٹی بنا دوں کہ میرے بعد ان چھ میں سے کسی ایک کو آپس میں آپ لوگ سلیکٹ کر لیں. یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. ان چھ میں جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا تو حضرت عثمان کے بعد خلافت کس کو ملی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ چاروں خلفاء کی آپ اگر سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ فوکس کس کو کیا جا رہا ہے کہ پبلک کا اور قوم کا فائدہ کس میں ہے. جہاں جمہوریت میں فائدہ نظر آیا وہاں جمہوریت کو ترجیح دی گئی, جہاں یہ نظر آیا کہ بادشاہ یا خلیفہ خود سے کسی کو پہلے سے سلیکٹ کر کے مسلط کر دے کہ بھئی آپ یہ آپشنل نہیں ہے میرے بعد اسی نے ہونا ہے, تو وہاں وہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو اسلام میں حکومت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, جو جس زمانے میں سوٹیبل ہو قوم کے لیے اس میں فائدہ زیادہ ہو اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات, اسلام میں ایک اور بھی ہدایت ہے اس بارے میں کہ طریقہ تو وہ اختیار کیا جائے گا جو لوگوں کے لیے بہتر ہو, لیکن غلط طریقہ اگر کسی قوم نے اختیار کر لیا اور غلط طریقے سے اگر کوئی بادشاہ یا سلطان بن گیا یا حاکم بن گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں, اسمعوا واطيعوا ولو سلط عليكم رجل حبشي كأن رأسه زبيبا, صحیح بخاری کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے, مسلط کا مطلب الیکشن نہیں ہوئے, لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا, طاقت کے بل بوتے پر زور زبردستی کسی طرح سے وہ تمہارا بادشاہ بن گیا اور وہ ہے بھی نا اہل, کیسے نا اہل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حبشی غلام ہے اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا, یعنی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ لوگ فخر کریں جی یہ ہمارے صدر مملکت ہے یہ ہمارے وزیر اعظم, پرسنالٹی بھی اس کی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب بن گیا نا تو پھر اس کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ اس میں ہوا پھر اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کنٹری کے اندر خون خرابہ دیکھنا پسند بولیں نہیں کرتا, بغاوت کو پسند نہیں کرتا. بعض دفعہ ایک کام غلط ہوتا ہے نا, ہو گیا غلط, اب اس غلط کو صحیح کریں گے تو اور زیادہ غلط ہو جائے گا. غلط کو اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اور غلط. جو ہمارے ملک میں جو جمہوری طرز حکومت چل رہا ہے, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, میری رائے میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک جاہل آدمی کے ووٹ کی ویلیو ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں آپ بتائیں ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں؟ تو غیر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. تو عام طور پر سلیکشن صحیح لوگوں کی نہیں ہوتی. تو میں اس طریقے کا قائل نہیں ہوں جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اب کسی بھی طریقے سے جب کوئی وزیر اعظم بنے گا, صدر بنے گا, جو بھی سربراہ بنے گا, اسلام میں دوسری حدیث بھی ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی, آپ نے اس کے خلاف لڑنا نہیں ہے, آپ نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے تاکہ مسلمانوں کا جو ایک اجتماعیت ہے, جو ایک پاور ہے, وہ برقرار رہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حاکم وقت کے خلاف جب بھی تلوار اٹھی ہے اس سے اسلام کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا, ہمیشہ اسلام کو نقصان ہوا. تو یہ بات نوجوان طبقے میں بتائی جاتی ہے کہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے, یہ طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس سے مقاصد بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف نوجوانوں کو ورگلائیں اور ریاست کمزور ہو جائے. میرے پاس ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب پاکستان میں ایسے ایسے حکمران ہیں, ایسے غیر شرعی قوانین ہیں بہت سارے, آپ ریاست کے خلاف لوگوں کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا دیکھیں پاکستان کی مثال ایسے ہے کہ ایک درخت پہ پھل لگا ہوا ہے, آپ اس پھل کو توڑ رہے ہیں, ٹوکرا نیچے کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت ہمارے کنٹری کی بہت بڑی ویلیو ہے دنیا میں. آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج اگر مکہ مدینہ محفوظ ہے تو قسم اٹھا کے, حلف اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی فورسز کی وجہ سے, وہ پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہے وہ. کیونکہ عربوں کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو حرمین کو بچا سکے, وہ ہماری طرف ہی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہی ہے. عراق کو انہوں نے سائٹ پہ لگا دیا, لیبیا کا کو تباہ و برباد کر دیا, ان کا اگلا نمبر پاکستان تھا. تو اگر ہمارا کنٹری اسٹیبل نہیں ہوگا, ہمارے ہاں اس طرح کی کاروائیاں شروع ہوں گی اور حکومت کے خلاف مظاہرے اور بغاوتیں جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے, امن نہیں ہوگا, اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے اسلام کو نقصان ہوگا. تو طرز حکومت کیا ہونا چاہیے, اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں, اسلام کی بھی ہدایات ہیں, لیکن اگر وہ طرز حکومت صحیح نہیں اختیار کیا جا رہا تو آپ کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی قسم اسلام اجازت نہیں دیتا. بس ختم ہو گئے سوالات. میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, اگر آپ کو جلدی ہے تو ٹھیک. ایک سوال انہوں نے پوچھنا ہے آپ سے بھی, جی جناب, جی مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی آپ, شاید داڑھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں.
سر میرا یہ سوال ہے, سر جیسے داڑھی سنت رسول ہے تو حکومت اگر اس چیز کی اگر آپ کو آپ اجازت دے دیتی ہے جیسے انٹرویو کو لال کر لگا دیں تو آفیشیل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ چینج کر کے جائے, تو اس کے اوپر حکومت بھی مانی جائے گی؟
دیکھیں حکومت پاکستان کا جو لا ہے نا, آئین ہے, اس میں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ہمارے کچھ دوست تھے جو نیوی میں یا آرمی میں تھے, آفیسر نے ان کو داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی, تو انہوں نے قانونی لحاظ سے جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو اختیار کیا, ان کو اجازت مل گئی. تو لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے, بغاوت نہ کی جائے کہ جی ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں, بدماش ہوں کہ مجھے روک کے دکھایا ہے. یہ طریقہ آپ اس سے بڑے سینئر آفیسر کے پاس چلے جائیں تو جو ہمارا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے کہ پھر پرمیشن مل جاتی ہے, ان شاء اللہ آپ کو بھی مل جائے گی. جی جی دیکھیں جی, ماشاء اللہ کمانڈر صاحب نے بھی کہا کہ لا بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو داڑھی کاٹنے پر فورس نہیں کر سکتے. تو آپ پراپر طریقے, دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ بدکلامی یا بدتمیزی شروع کر دیں نا تو پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. تو یہ نہ ہونے دیں, آپ اس کو عزت دیں, اس کو رسپیکٹ دیں, اور پھر آپ ایک قانونی طریقے سے تمیز سے کام کریں تو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ. میرے والد صاحب نیوی میں تھے, اتنی بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ, انہوں نے 3 سال امامت کی ہے, قرآن شپ میں 3 سال, وہ حافظ بھی تھے نا, تو شپ میں 3 سال تراویاں پڑھائی ہیں انہوں نے. تو کوئی ایز اے مولوی نہیں گئے تھے وہ نیوی میں, انہوں نے 3 سال تراویاں پڑھا دی شپ میں, اور وہ کہتے ہیں میں ڈیلی یہ قرآن ختم کرتا تھا جب شپ میں ہوتا تھا. تو اگر ہماری جو فورسز ہیں وہ ایک لبرل یا سیکولر ہوتی تو 3 سال کوئی شپ میں جا کے تراوی تھوڑی پڑھاتا. میری ابھی ملاقات ہوئی لاہور کے کور کمانڈر سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہر سال پابندی سے تراوی پڑھاتا ہوں, پڑھتا نہیں بلکہ پڑھاتا ہوں. لاہور کا کور کمانڈر, آپ دنیا میں کوئی ایسی فورس ہے جس کے آفیسر اتنے مذہبی ہوں؟ کبھی آپ نے امریکہ کے کسی آفیسر کو سنا کہ وہ ہر سال جناب تورات کا ختم کرتا ہے کبھی, یا انجیل کا ختم کرتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو ہماری فورسز کا مذہب سے بہت گہرا رشتہ ہے. تو مذہبی جو لوگ ہیں, مذہبی مائنڈ والے, وہ ذرا پراپر وے میں چلیں گے تو اچھا ہے. اگر اپنا امیج خراب کر دیا انہوں نے پھٹے بازی کر کے اور اس طرح کی فتوے بازی کر کے, تو اس سے مذہب کو نقصان ہوگا. وعلیکم السلام. جی,
تو ہم آج کل دیکھتے ہیں چائے کے شام میں
دیکھیں, یہ ایک بات سوال کے جواب کسی واقعہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ایک طالب علم مدرسے میں آیا اور اس نے کسی دکان سے چوری کی, تو اس دکان والے نے کہا کہ یار مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. تو ہمارے استاد کو پتہ چلا, انہوں نے اس دکان والے کو بلایا, انہوں نے کہا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے, علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, بعض دفعہ فرقہ پرست لوگ عالم کا لیبل لگا دیتے ہیں, سمجھ رہے نا, گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں. اب دوسرے کنٹریز میں گورنمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, جیسے سعودی عرب میں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی کہ یہ نیلی مسجد, یہ پیلی مسجد, یہ گلابی مسجد, یہ ہری مسجد, یہ سفید مسجد, یہ نیلی پگڑی, یہ سفید پگڑی, یہ کالی, کہیں نظر آئی سعودی عرب میں آپ کو؟ ملیشیا میں دو تین دفعہ گیا ہوں, کوئی مسجدوں کے فرق وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو. وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. بھائی جب تک کوئی ریلائبل مفتی نہیں ہوگا اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی سرٹیفائڈ مفتی نہیں ہوگا. جیسے کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ نے ایم بی بی ایس نہ کیا ہو, تو ایسے ہی پراپر فتویٰ دینے کی بھی سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے جب تک آپ پراپر مفتی نہ ہو. ہمارے ہاں کوئی وہ نہیں ہے, یعنی جو اٹھتا ہے بیٹھ کے ایک مسجد بنا لیتا ہے, مسجد بعض دفعہ قبضے کی جگہ پہ بناتا ہے. وہ ایک دفعہ ایک فلیٹ میں میری رہائش تھی تو راستے میں ایک صاحب نے گھیر کے مسجد بنا لی وہاں. اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے, بھائی یہ راستہ ہے, یہاں کراؤڈ صحیح نہیں ہے, تو وہ فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شخص مسجدوں کو ویران کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا مولانا صاحب مسجدیں بنانے کی جو فضیلت ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ الیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیں. آپ ایک چیز کو غلط, ایک آیت کو غلط جگہ کوٹ کر رہے ہیں, یہاں کی آیت نہیں ہے یہ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی جو چاہے. دیکھیں فوج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کے طور پر جب آئے گا تو دیکھا جائے گا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کہاں سے فارغ ہے وہ. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر بن کے آ جائے, لیکن کنٹری میں ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ غریب ہوتے ہیں, آپ کو یعنی آپ کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا, تو آپ ایک پگڑی پہن لیتے ہیں, ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں, آپ تھوڑا سا چہرے پہ کریمیں بریمیں لگا کے نور وور لے آتے ہیں آپ اپنے اوپر, اس کے بعد آپ ایک چار دیواری کھڑی کرتے ہیں, پھر آپ جمعے کی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور پھر کراؤڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے آپ ملک کے سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے پھر قواریت پھیل رہی ہے. جہاں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ کو, جیسے سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, دبئی ہے. میں مسقط گیا نا تو میرے وہاں بیانات تھے, مسقط میں تو بیانات تھے میرے وہاں, تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ویزا دینے سے پہلے میری کوالیفیکیشن پوچھی کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرائیں, کہاں سے آپ فارغ ہیں, کہاں سے آپ نے قرآن و سنت پڑھا ہے. پوری پرمیشن گورنمنٹ سے ہمیں ملی ہے, انہوں نے وہاں کے اداروں نے تحقیق کی, ہاں بھائی ٹھیک ہے, پھر جا کے ہمیں پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو پھر قواریت تو پھیلے گی, تو میں اس پھر قواریت کا ذمہ دار اپنے سسٹم کو ٹھہراتا ہوں. تو علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, لیکن فرقہ پرست لوگ بھی عالم کا لیبل لگا لیتے ہیں. سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا تہجد ہے, جس وقت فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ عام طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. یہ چیزیں متشابہات میں سے ہمیں سمجھانے کے لیے, فیقول هل من مستغفر اغفر له، اور یہ ندائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. هل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں. تو سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا وہ تہجد کا وقت ہے کہ آپ دو یا چار رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتاب ہے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا تو ہمیں اجر ثواب ملتا ہے.
جی
اگر ہم دوسری آسمانی کتاب پڑھیں گے تو کیا ہمیں اس کا اجر ثواب ملے گا یا نہیں؟
دیکھیں، اگر دوسری آسمانی کتابیں تحقیق کی نیت سے پڑھتے ہیں، ریسرچ کی نیت سے پڑھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھی ہوئی ہیں، تو پھر تو ثواب ملے گا ریسرچ کا. لیکن اگر تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو قرآن کے مطابق وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ نیا نبی جب آتا ہے تو پرانے نبی کی شریعت منسوخ. پھر تلاوت ثواب کی نیت سے آپ وہ، کیونکہ قرآن نے ختم کر دیا، ان کو منسوخ کر دیا، تو لہذا وہ پھر تلاوت کا ثواب آپ کو قرآن کے پڑھنے کا ملے گا، تورات انجیل کا نہیں ملے گا، بائبل کا نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے، چونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لہذا ان کتابوں کا احترام لازم ہے. اس لیے حضرات فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے آپ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ بغیر وضو کے بائبل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف نسبت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اتنا ٹائم مجھے دیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں. کموڈور صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری سلام دعا رہے گی. اور میں یہ بہت یہ اپنا وقت جو ہے نا آپ کے لیے نکال کے آیا ہوں میں، یعنی آسانی سے یہ میں نے ٹائم نہیں نکالا ہے. مجھے خیال ہے ایک مہینے سے رابطہ ہو رہا تھا، اور میرا جو اسکیجول تھا اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس وقت سفر کروں گی. اور ہمارے ساتھیوں کو پتا ہے کہ رات ہم ڈھائی یا تین بجے یہاں پہنچے ہیں، اور ایسے خطرناک راستوں میں سفر ہو رہا تھا ہمارا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی سیلاب زدگان بن جائیں. تو لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی قدر ہے ہمارے دل میں، کیونکہ آپ فیوچر میں قوم کی نبض آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اور جو فورسز ہیں، مجھے ان سے ویسے ہی اس لیے محبت ہے کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا میں پاکستان نیوی میں جاؤں. تو جو بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو فورسز کے تابع ہوتے ہیں، وہاں میرا ویسے ہی دل چاہتا ہے جانے کا. آپ کہیں گے بھائی میرا نیوی میں جانے کا دل کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ میرے والد صاحب نیوی میں تھے، تو وہ انہوں نے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر کنٹری دیکھا تھا. مجھے بڑا مزہ آتا تھا، والد صاحب پوری دنیا گھوم کر آئے، تو میرا دل چاہتا تھا یار میں بھی یہ سفید کپڑے پہن کے پوری دنیا میں ٹریولنگ کروں. تو والد صاحب پوری دنیا گئے تھے، چائنا آسٹریلیا کہتے تھے، میں نہیں گیا، باقی پوری دنیا گیا ہوں. تو ہم جب کارساز سے گزرتے تھے نا، تو وہاں یہ لکھا آتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. تو اس سے مجھے ایک آگ لگ جاتی تھی کہ نیوی جوائن کریں اور دنیا دیکھیں. تو خیر پھر میں دین کے علم کی طرف آیا. کیوں آیا، کیا اس کی وجوہات تھی، ایک لمبا واقعہ ہے، لمبا قصہ ہے. میرا خیال تھا جب میں مولانا بنوں گا، مولوی بنوں گا، تو پھر ملا کی دوڑ کہاں تک، مسجد کی. تو اب جب میری دنیا میں ملکوں کے سفر ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چلو یار نیوی والا آدھا کام تو اللہ نے ویسے ہی کرا دیا. ٹھیک ہے، تو مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا تھا. پھر میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا اسٹائل فوجیوں والا ہی تھا. 63 سال کی عمر میں صبح 4 بجے تہجد پڑھتے، پھر ایکسرسائز کرتے تھے. ہم محلے کے دوسرے بوڑھوں کو بھی دیکھتے تھے، پڑے رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اب اٹھ جاؤ، تو ناشتے کے لیے اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا، تو میں اپنے والد صاحب کے لائف اسٹائل میں اور دوسروں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق دیکھتا تھا. میں نے دیکھا ہے جو بھی فورسز سے جن کا تعلق ہے، پوری زندگی ان میں زندگی میں ایک ڈسپلن رہتا ہے، ایک نظم و ضبط رہتا ہے. آپ کسی اور شعبے میں جائیں گے نا، یہاں کموڈور صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے فورسز میں نہیں جاتے، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی جو فورسز ہیں، ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج حرمین بچا ہوا ہے. اسلامی کنٹری میں اس وقت سب سے زیادہ ویلیو جس کنٹری کی ہے نا، مسلم کنٹریز میں، وہ پاکستان ہے. یہ بات میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن یہ اسلام کی جو دشمن قوتیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ میں جو زیادہ قابل لوگ ہیں، جن میں زیادہ صلاحیت ہے، وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نیوی میں، آرمی میں، یا ایئر فورس ہی کو جوائن کریں گے. اچھے لوگ فورس میں جائیں گے تو ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایک اچھے جذبے کے تحت جائیں آپ لوگ. اور نیوی کی تو اسلام میں زیادہ فضیلت ہے. میرا ارادہ، میرا ایک دفعہ بیان ہوا پاکستان نیوی کے جو بھی فوجی تھے ان لوگوں میں میرا بیان تھا، تو میں نے پھر وہ احادیث جمع کرنا شروع کی کہ سمندری لڑائی کی اسلام میں کیا فضیلت ہے. بہت ساری احادیث ملی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں لڑنے والے کو اللہ نے خشکی میں لڑنے والے پر ترجیح دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو سمندری لڑائی لڑتا ہے اور اس کا سر چکراتا ہے، کیونکہ سمندر میں جا کے ہمارا سر چکرا گیا تھا، ہم گئے نا شپ پہ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو سمندر کی لڑائی اسلام میں خشکی کی لڑائی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اب میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں سمندر میں نہیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ میری امت سمندروں پہ بھی حکومت کرے گی، تو آپ نے پہلے سے سمندر کی لڑائی کی فضیلت کو بیان کیا تھا. اس لیے میں جو بھی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں آپ فورسز کو ترجیح دیں، اچھے لوگ جائیں فوج میں، وہ آگے بڑھیں گے، اس سے ہمارے کنٹری کو زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا کنٹری اور مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. جس بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں، ہدف آپ نے آخرت ہی کو بنانا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کا علماء سے رشتہ اسی طرح سے قائم رکھے. اور یہ جو ہماری دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں معذرت کروں گا، میں نے جو دو تین لطیفے سنائے پیش کی معذرت، یہ صرف لطیفے ہی ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواتین جنازے پہ میک اپ کے ساتھ نہیں جاتی، بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو میں بیان کر رہا تھا اسی طرح کا، تو بات خواتین کو اعتراض ہوا، میں نے کہا یہ میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی. جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارے پروگرام میں ہمارے